إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ایک بہت ہی مبارک مجلس میں آج ہم موجود ہیں جس کا مقصود طلب علم اور تبلیغ دین ہے، اور علم کی طلب، علم کی حفاظت اور علم کی اشاعت یہ اتنا مبارک عمل ہے، اتنا قیمتی عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے جو علم حاصل کرے اس کو محفوظ رکھے اور کمی بیشی کے بغیر جوں کا توں دوسروں تک اس کو پہنچائے. جو بھی آدمی یہ تین کام کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے سرسبزی اور شادابی کی دعا کی ہے، ایسے انسان کو خوشحالی ملے، وہ ہمیشہ خوش رہے، تر و تازہ رہے، با رونق رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے انسان کے لیے ہے. آج ہم اس مجلس میں موجود ہیں اور ہماری نیت انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم یہاں دین کی جو بھی بات کہی جائے گی، قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان باتوں کو سنیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو محفوظ رکھیں گے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے. اگر اس نیت کے ساتھ اس طرح کی دینی مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی علم کو یاد رکھ سکتا ہے. ایک آدمی اتفاقی طور پر دینی مجلس میں بیٹھ جائے اور دینی مجلس میں اس کا دھیان یہاں وہاں ہو تو اس مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو اس کو مل جائے گا، کیونکہ اتفاقی طور پر بھی ایسی مجلس میں شریک ہونے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن زندگی کا اتنا بڑا وقت، اتنا قیمتی وقت جو نکل جا رہا ہے، اس کا وقت ختم ہو گیا اور اس وقت سے اس نے حاصل کچھ بھی نہیں کیا. خطیب البغدادی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تاریخ دمشق یا اسی طرح تاریخ بغداد اور اسی طرح سے شرف اصحاب الحدیث یا اور بہت ساری کتابیں حدیث اور رجال کے فن میں ان کی لکھی ہوئی ہیں، اور ایک بہت بڑے دین کے ماہر اور حدیث کی فیلڈ کے ایکسپرٹ ان کو مانا جاتا ہے خطیب بغدادی. تقریباً 26-27 جلدوں سے زیادہ ان کی کتاب ہے تاریخ بغداد، جس میں راویوں کے حالات اپنی سند سے انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی، وہ لیٹے لیٹے بیماری میں پڑھتے پڑھتے جب ان کی وفات ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، تو کتاب ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی، اسی حال میں ان کی موت ہو گئی. دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اس وقت کی قدر کرے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیب آپ کی جیب میں آپ کے پیسے ہیں، کہیں جانے والے نہیں جب تک کہ آپ خرچ نہ کریں، لیکن پیسے آپ کے اختیار میں ہیں، آپ اس کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، آج نہیں تو کل استعمال کریں گے، کل نہیں تو ایک مہینے بعد، جب تک آپ چاہتے نہیں ہیں، خرچ کرتے نہیں ہیں، وہ آپ سے کھونے والے نہیں ہیں، لیکن وقت آپ کا آپ کی جیب میں نہیں ہے، آپ اپنے وقت کے مالک نہیں ہو. آپ اگر اس کو روک کے رکھنا چاہو آپ نہیں روک سکتے اس کو، وہ جا رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے. آپ چاہے مسجد میں بیٹھو، ہوٹل میں بیٹھو، بازار میں بیٹھو، دکان میں، گھر پہ، بیت الخلاء میں آپ بیٹھو، کہیں بھی آپ بیٹھو، با مقصد جگہ پر بیٹھو، نیت کے ساتھ بیٹھو، بلا نیت سو جاؤ، آپ کا وقت رکنے والا نہیں ہے. اس گزرنے والے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا آدمی دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے. اس لیے کہ اصل سرمایہ، اصل پونجی اگر اس کی ہے تو اس کا اپنا وقت ہے. اور ہمارے سلف کے احوال آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ اپنے اوقات کی تنظیم اور ان اوقات سے صحیح طور سے فائدہ اٹھانا واقعی طور پر جانتے تھے. ان کو معلوم تھا ٹائم کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. اس وقت کو علم کے لیے، دین کے سیکھنے کے لیے، دین کے سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے استعمال کرنا اس وقت کا سب سے صحیح استعمال ہے. ہاں اس کے علاوہ بھی انسان کی ذمہ داریاں ہیں، طلب حلال ہے یا اسی طرح سے خدمت خلق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں، چاہے وہ حلال کمانا ہو یا مخلوق کے حق ادا کرنا ہو، رشتہ دار، ماں باپ، بیوی، بچے، یہ تمام چیزیں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان سب کا مدار بھی حصول علم پر ہے، فہم دین پر ہے. کہ جس آدمی کے پاس واقعی دین نہ ہو، اس کے پاس علم نہ ہو کہ کس کا کتنا حق ہے، تو صحیح طور سے وہ حق ادا نہیں کر پائے گا. اگر اس کے پاس اس علم کا صحیح فہم نہیں ہو تو بہت ساری باتیں ادھوری جاننے کی وجہ سے وہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچائے گا. اس اعتبار سے انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام، پہلا کام یہ ہے کہ وہ دین کا صحیح علم حاصل کرے. دین کے نام پہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں لوگوں نے عام کر رکھی ہیں، اس کو واقعی معلوم ہو کہ دین یہ ہے اور یہ نہیں ہے، کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے. یہ چیز جاننے کے بعد میں دین کو صحیح طور سے سمجھنا کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے، واقعی اس آیت کا مفہوم کیا ہے، واقعی اس حدیث کا تقاضا کیا ہے، اس حدیث پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. اگر صحیح علم اور صحیح فہم آدمی کے پاس نہ ہو تو ایسا آدمی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے والے، اس کے محفوظ رکھنے والے اور اس کے دوسروں تک پہنچانے والے، ان تین کام کرنے والے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے اس کو دعا دی ہے. نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور بہت عمدہ حدیث یہ ہے. اور آج آپ کے سامنے جو نوٹس ہیں یہ اسی حدیث کی تعمیل میں ہے، اور آپ اس کو جو لے جاؤ گے یہ اس حدیث کی فضیلت کا حصہ اور حقدار بننے کا یہ عمل ہے. آپ جو ہیں آئے ہو، آپ جو حدیث سنو گے اس کو محفوظ شکل میں گھر لے جاؤ گے اور آپ گھر والوں کو پڑھ کے سناؤ گے یا دوست احباب تک، آپ جب بھی وقتاً فوقتاً آپ کے پاس موقع آئے، آپ کے پاس وہ چیز محفوظ ہے، آپ دوسروں کو پہنچاؤ گے. تو اگر یہ تین کام آپ نے کر لیے تو اس دعا کے حقدار آپ بھی بن سکتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بننے کا راستہ کھلا ہوا ہے. آپ جس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے. کیا دعا ہے؟ تین کام. نمبر ایک, پہلے تو دعا کیا ہے؟ نظر اللہ امرأً, اللہ تعالی سرسبز و شاداب رکھے, خوش و خرم رکھے, اللہ تعالی اس انسان کے چہرے کو رونق والا بنا دے. نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً, جو پہلا کام کیا کرے؟ سمع منا حدیثاً, جو ہم سے حدیث سنے, وہ حدیث سنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے. تو سننے کے لیے تو آج آگے ہم لوگ جمع ہو گئے ہیں. دو, فحفظہ, سننے کے بعد اس کو محفوظ رکھے. محفوظ رکھنا دو اعتبار سے ہے, ایک تو دل میں یاد رکھ لیا, سنا اور یاد کر لیا, مجلس میں بیٹھے بیٹھے بات یاد ہو گئی. دو, ایک ہوتا ہے ضبط صدر, ایک ہوتا ہے ضبط کتاب, کہ اس کو لکھ کے نوٹس بنا لی, بات محفوظ کر لی. فحفظہ, اس بات کو محفوظ کر لیا, اور اس کے بعد میں دوسرے تک پہنچا دیا. فبلغہ کما سمع, کہ اس کو جیسا سنا تھا ویسا دوسروں تک پہنچا دے. یہ بچا ہوا ہے ابھی کام, یہ آپ کو گھر جا کے کرنا ہے, باہر جا کے آپ کو کرنا ہے. یہ تین کام جس آدمی نے کر لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس انسان کے لیے ہے. اور کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اس کا حصہ ہو, لیکن ہر چیز کے پانے کے لیے اس کی قیمت ہوتی ہے. جو آدمی قیمت ادا کرتا ہے اس کو چیز ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بننے کے لیے ہم میں سے ہر انسان کو یہ تین کام کرنے پڑیں گے. اور آج نہیں, ہم اپنی زندگی کا وظیفہ اس کو بنا لیں. کتنا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا مقصد اور جس کی زندگی کے معمولات میں سے ہو جائے کہ جہاں بھی دینی مجلس ہو جس میں حق بات کہی جاتی ہو, جس میں قرآن و سنت کی بات ہوتی ہو, ایسی مجالس کو وہ چھوڑے نہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آیا نہیں کہ میں نے تو سنا ہے. وہ کون سا ٹاپک ہے؟ اچھا علم کا ٹاپک. علم کے بارے میں تو پوری کتاب میں نے لکھی ہے, میں پڑھی ہے, میرے پاس تو سب مواد ہے اس کے بارے میں, میرے پاس تو بخاری ہے, میرے پاس مسلم ہے. ایسی ہر مجلس میں جائے جہاں قرآن و سنت کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, نمبر ایک, اور اس میں بیٹھے, اس میں سنیں. آپ گھر میں بیٹھیں گے اور حدیث کی کتاب پڑھیں گے, ثواب ہے, لیکن دینی مجلس میں بیٹھ کر دین کی بات سننے کا جو ثواب ہے, فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور جو بھی فضائل اس کے آئے ہیں, یہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنے میں نہیں ملے گا, اکیلے میں نہیں ملے گا. دو, جو بھی بات ہم سنیں اس کو دھیان سے سنیں. یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دھیان سے سنیے. اگر آپ نے دھیان سے سنا تو آپ کو یاد رہے گا, اگر آپ نے دھیان سے نہیں سنا تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. اور آپ بات کو نوٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو نوٹ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے سامنے نوٹس خود موجود ہے, تو آپ کو پکے پکائے نوٹس ملے ہوئے ہیں, بنا بنایا آپ کو مواد مل چکا ہے, آپ کے لیے حفاظت کا انتظام ہے, آپ کو اس کو سمجھنا ہے. اور پھر اپنے گھر, دوست احباب جو بھی لوگ ہیں, کوئی درس دینے والا ہے, کوئی گھر میں دین سکھانا, کسی کو سمجھانا ہے, آپ نے یہاں باتیں سنی سمجھی, آپ گھر میں جائیں گے, آپ بیٹھو, ایک بات میں سن کے آیا ہوں سنو, ایک حدیث پڑھی, ترجمہ پڑھا, اور جو سنا تھا سمجھا تھا اس کو سمجھا دیا. یہ جو طریقہ ہے اس سے علم کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور علم کی بعینہ اشاعت بھی آسان ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ سنتے کچھ ہیں پہنچاتے کچھ ہیں, سنتے وقت نقطہ نہیں ہوتا ہے, پہنچاتے وقت اور نقطے بڑھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ سنتے ہیں اونگتے اونگتے ایک نقطہ خود آنکھ بند کر کے لگا دیتے ہیں, اور بات ہوتی کچھ ہے اور وہ سمجھتے کچھ ہیں سمجھاتے کچھ ہیں. تو دینی مجالس میں ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز اور سائنسداں بھی کہتے ہیں 20 मिनट तक आदमी की गाड़ी चल सकती है, 20 मिनट के बाद वो पंखे गिनना शुरू करता है, मस्जिद की खिड़कियां देखता है, कांच का काम बाकी अभी कब होगा मालूम नहीं, फिर देखता है टाइम घड़ी बंद है, इसका सेल बदलना पड़ेगा, इसको चालू करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आज देखता कौन कौन है, कौन आया कौन नहीं आया, पब्लिक को देखता बड़ी के घटी, मैं भी बढ़ू या घटू। तो ये सारे मसाइल दीनी मजालिस में होते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इमाम बुखारी की किताब देखिए, सुन्नत की किताब है, हदीस की किताब है, सबसे पहली हदीस उन्होंने कौन सी जिक्र की, इन्नमल आमालु बिन्नियात। उलमा ने बहुत सारी बातें इस हदीस के शुरू करने के सिलसिले में कही हैं कि पहली हदीस ये क्यों, और भी तो कितनी सारी हदीसें हैं। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में पहली हदीस ये क्यों जिक्र की है, और कई असबाब उलमा ने जिक्र किए हैं। एक सबब उलमा ने कहा कि इंसान की इबादत उसके आमाल के मकबूल होने के लिए दो शर्तें हैं। कोई बता सकता है वो दो शर्तें क्या है? मैं भी पूछ रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि शाम को मुझको जवाब देने हैं आपके, उससे पहले मैं भी हक रखता हूं कि आपसे कुछ पूछूं, ताकि अब देखिए फौरन जाग जाते हैं लोग जैसे सवाल पूछे तो आपको जगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। आप में से कौन बता सकता है कि अमल की कबूलियत के एतबार से क्या शर्तें हैं, कितनी हैं, कौन कौन सी हैं? जी, अमल की कबूलियत की दो शर्तें हैं, एक इखलास नीयत और दूसरे इत्तिबाए सुन्नत। जब तक कि ये दो शर्तें पूरी ना हो, किसी भी मुसलमान का अमल अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है। उलमा ने कहा, इमाम बुखारी ने किताब लिखी हदीस की, कादे को ये सुन्नत है, लो अपने आमाल की जाहिरी इसलाह के लिए ये है, कौन सा अमल, नमाज कैसे पढ़ना है, हज कैसे करना है, रोजे कैसे रखना है, जकात की क्या क्या निसाब है, हुकूक कैसे हैं, तो आमाल जो भी करने हैं उसकी जाहिरी शक्ल, उसका ढांचा, उसके उसकी शरायत, उसके दवाबित क्या हैं, ये सब इस किताब में है, ये सुन्नत है, इत्तिबाए सुन्नत के लिए ये है। लेकिन तुम्हारे पास हदीसें हैं, तुम अपने आमाल की जाहिरी इसलाह कर रहे हो, उसके लिए इल्म हासिल कर रहे हो, पहले अपनी नीयत सही करो, इसलिए कि इतना सारा इल्म अगर गलत नीयत से तुम हासिल करोगे तो ये तुम्हारे लिए नजात की बजाय वबाल बनेगा। तो इमाम बुखारी ने सुन्नत की किताब दी, जो कि एक शर्त है अमल की कबूलियत के लिए, और दूसरी शर्त जो उसकी इखलास नीयत है, उसको पहले ही बयान किया कि तलब इल्म के लिए भी इखलास नीयत जरूरी है, सुन्नत का इल्म हासिल करने के लिए भी इखलास नीयत जरूरी है, कि एक शर्त के लिए भी दूसरी शर्त जरूरी है, कि न सिर्फ नमाज के लिए इखलास नीयत है, न सिर्फ रोजे के लिए है, बल्कि जो खुद अमल की कबूलियत की शर्त है इत्तिबाए सुन्नत, इत्तिबाए सुन्नत में भी इखलास नीयत जरूरी है। इसलिए पहली चीज क्या बयान की, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, जैसी नीयत होगी वैसा नामे आमाल में मामला सबत होगा, अच्छी नीयत अच्छा अंजाम, अमल मकबूल, मर्तबा ऊंचा, बुरी नीयत चाहे वो हज करे, चाहे वो दावत दे, चाहे वो कारी हो, चाहे वो मुजाहिद हो, चाहे वो सखी हो, कोई भी हो, अगर नीयत अच्छी नहीं है तो फिर उसका अमल न सिर्फ ये कि उसके लिए नजात नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए वो वबाल बनेगा। तो हम अपनी नीयत की इसलाह करके बैठे कि हम यहां क्यों बैठे हैं। बाद वक्त आदमी देखिए क्या होता वहां पे, हम अपनी नीयत क्या बनाएं, और हम हर दीनी मजलिस में जाए जहां किताब सुन्नत की बुनियाद पर बातें होती हैं, हमारी नीयत तलब इल्म की हो, हिफाजत इल्म की हो, और इशायत इल्म की हो, ये तीन नीयतें हमारी होना चाहिए। और भी इसके अलावा उलमा ने जिक्र की है, दिफा इल्म है, या इसी तरह से और भी बातें कही हैं। तो एक, इल्म हासिल करना, दो, इल्म की हिफाजत करना, तीन, इल्म की इशायत करना यानी उसको फैलाना। ये तीन नीयतें आप करके अगर बैठते हैं तो ये मजलिस आपके लिए आखिरत में नजात का जरिया बनेगी, वरना ये वक्त निकल जाएगा, आखिरत में काम नहीं आएगा। چاہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں. اس لیے کہ عمل نیت ہی کی بنیاد پر قبول ہوتا ہے. اللہ ہم کو نیت کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی جو ہماری مجلس ہے یہ ایک سلسلہ ہے دینی دروس کا. اس کا مقصد یہی چیزیں ہیں کہ ہمارے افراد میں وہ افراد خصوصاً جو قرآن و سنت کی طرف ابھی ابھی آئے ہیں, اور وہ بھی افراد جو ابھی تک قرآن و سنت کی طرف نہیں آئے ہیں لیکن اس مجلس میں آئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں ہوتا کیا ہے, دیکھیں ہماری اس تحریک کا, ہماری اس دعوت کا, ہماری اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ امت میں دین کا صحیح فہم پیدا ہو. امت کے افراد کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ, یہ کچھ اور کرنے کے لیے اپنے پاس نہیں تو یہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, یہ مجلس ہماری کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, تبرک کے طور پر ہم جمع ہو جائیں چلو ایک رسم ادا کر لیں, نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ امت کا کیا ہے. باطل فرقوں کے کسی ایسے فرقے کا نام بتائیے جس میں آپ کو عالم نہیں ملے گا. ایسا کوئی فرقہ ہے آپ کے پاس؟ ایسا کوئی فرقہ ہے کہ جو باطل فرقہ ہے اور اس کے پاس کوئی عالم نہیں ہے؟ ایسا کوئی باطل فرقہ بتائیے جو قرآن کی آیت یا حدیث پیش نہ کرتا ہو اپنے باطل کی تائید میں, ہے کوئی ایسا آپ کے ذہن میں؟ کوئی ہے ایسا فرقہ؟ شیعہ ہیں وہ دلیل نہیں دیتے ہیں, بریلوی حضرات, دیوبندی حضرات, معذرت کے ساتھ اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان کی کچھ غلطیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنے بھی فرقے, جماعتیں, ٹکڑیاں, جو بھی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے غلطی میں, گمراہی میں مبتلا ہیں, یہ قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں, یہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں, پھر اس کے باوجود غلطی کیوں, کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ سلف کا فہم نہیں ہے. دیکھیے دو وجوہات ہوتی ہیں آدمی کی گمراہی کی, ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ لینا, یعنی علم ایسا علم جو دین میں قابل اعتماد نہ ہو. مثلا حدیث ہے لیکن ایسی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیا جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو, ضعیف حدیث یا جھوٹی حدیث کو صحیح حدیث سمجھ لیا اور اسی سے اپنا عقیدہ بنا لیا, اسی سے عمل کرنا شروع کر دیا, اسی کی بنیاد پر عبادت شروع کر دی, تو غلط عمل کی, غلط عقیدے کی, گمراہی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی غیر معتبر بات کو معتبر سمجھ لیتا ہے, وہ ضعیف حدیث کو صحیح حدیث سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ عمل بنا لیتا ہے. دوسری بڑی وجہ جو کہ عام طور سے باطل فرقوں میں پائی جاتی ہے, گمراہی کے اسباب ہیں, ایک صحیح بات کو غلط طریقے سے سمجھنا. بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی سے کہا, مسلم کی حدیث ہے فلاں صحابی سے کہا کہ آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے, صحابی نے رات میں خدمت کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا, استنجا وغیرہ کے لیے پانی رکھتے تھے. ایک دن آپ نے کہا مانگو کیا مانگنا ہے. اب اس سے لوگوں نے دلیل کیا لی, دیکھو اب صحابی نے کیا کہا, کیا مانگا, اسألوک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, آپ کا ساتھ مجھ کو جنت میں ملے, صرف جنت نہیں جنت میں آپ کا ساتھ. تو اب سوچا 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 حدیث کو, اور حدیث تو بالکل معتبر ہے, ضعیف بھی نہیں ہے, ایک دم ثابت شدہ حدیث ہے. اب مطلب کیا لیا اس سے, دیکھو اس حدیث میں صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں صحبت مانگی, جنت میں رفاقت مانگی. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا تو دنیا, جنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں, جس کو چاہے دیں. جب جنت دے سکتے ہیں تو اولاد نہیں دے سکتے, رزق میں برکت نہیں دے سکتے ہیں, بچا نہیں سکتے ہیں, جہنم سے بچا سکتے ہیں, تو پیٹ کی بھوک سے, دنیا کی آگ سے, دنیا کی پریشانی سے کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ لہذا آپ کیا ہوئے؟ مختار کل ہوئے, مشکل کشا ہوئے. پھر جب بھی جی میں آیا یا رسول اللہ المدد, تو حدیث معتبر ہے, لیکن معتبر حدیث کے باوجود ایک آدمی کیسے غلط جاتا ہے؟ وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک آدمی دین کی باتیں, جو معتبر باتیں ہیں, چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا صحیح احادیث ہوں, ان کے سمجھنے میں غلط طریقہ اختیار کرتا ہے, آزاد روی اختیار کرتا ہے, اپنے دل سے جیسا چاہا سمجھ لیا, اپنے دل سے جیسا چاہا سمجھ لیا. یہ دوسری بلا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان گمراہی کے گڑے میں چلے جاتے ہیں. تو پہلی وجہ کیا تھی؟ دو وجوہات ہیں گمراہی کی, دو وجوہات ہیں. کیا ہیں؟ نمبر ایک, پہلی وجہ کیا ہے؟ غیر معتبر علم کو معتبر سمجھ لینا. اس کو یاد رکھیے آپ, یہ کام, یہ کلاس روم ہے ہمارا, یہ نہیں کہ ہم بیان سن لیں بہت اچھا ہوا, کیا ہوا نہیں معلوم, لیکن ہوا بہت اچھا, بہت اچھا لگ رہا تھا. دیکھیے جذبات, کچھ مجلسیں وہ ہوتی ہیں جس میں بات تو یاد نہیں رہتی ہے لیکن دل میں جذبات بن جاتے ہیں. اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے کہ آدمی کے جذبات مضبوط ہو جائیں, چاہے بات یاد نہ رہے, ایمان دل میں جوش مارنے لگے سینے میں, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے. لیکن آدمی دعوت دینے کے لیے صرف ایمان اس کا کافی ہے کہ میرا ایمان بہت قوی ہے, اب میں بولوں گا جب تک نہیں تب تک کہ سمجھے گا کیسے سامنے والے کو. تو ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی کے پاس علم کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ جو ہماری مجلس ہے یہ صحیح فہم کی مجلس ہے, یہ اسٹڈی ہماری ہے, یہ ہماری دراسہ ہے, یہ ہم سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ واقعی حقائق کیا ہیں. اس میں بعض اوقات انسان کو روکھا پن, سادہ پن محسوس ہوتا ہے, لیکن یہ چیز اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بہت ساری گتھیاں آدمی کی سلجھ جاتی ہیں, سمجھانا آسان ہوتا ہے, علاج کرنا آسان ہوتا ہے. دیکھیے ایک دکان ہوتی ہے مٹھائی کی اور ایک ہوتی ہے دوائی کی, دونوں کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے, وہاں لذت ہوتی ہے اور یہاں کڑواہٹ ہوتی ہے, لیکن دونوں کی اپنی ایک افادیت ہے. آدمی کا دل ایک دم باغ باغ ہوتا ہے کب؟ مٹھائی جب کھاتا ہے. طبیعت میں انشراح پیدا ہوتا ہے, فرحت پیدا ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا فائدہ ہے. اور دوائی بعض اوقات کڑوی ہوتی ہے, اس میں کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کی افادیت ہوتی ہے, اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. ہم لوگ اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ ہم لوگ ایسے دروس میں بھی حاضر ہوں جن میں واقعی گہرائی کے ساتھ یہ آیت ہے, اس کا یہ مطلب ہے, یہ حدیث ہے, اس کا یہ حوالہ ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ لفظ ہے, دیکھو اس میں یہ غلطی لوگ سمجھنے میں کرتے ہیں, یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے. اس طرح کی جو سٹڈی ہوتی ہے, اس طرح کی جو دراسہ ہوتی ہے, جو سمجھنا ہوتا ہے دین کو, اگرچہ ایسی مجالس میں وہ رغبت اور قوت بیان اور وہ ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے لوگوں کے لیے. اگر ایسی مجلسوں میں آدمی بیٹھتا ہے جم کے, چاہے سر پر نیند کتنی ہی کیوں نہ منڈرا رہی ہو, لیکن پھر بھی آدمی کسی طرح سے اپنے آپ کو جگا کے بٹھاتا ہے اور یہ باتیں یاد رکھ لیتا ہے, سیکھ لیتا ہے, تو یہ چیز اس کے لیے زندگی بھر کے لیے نجات کا ایک دستاویز ہو سکتا ہے. ایک فٹ پٹی آپ کو مل جائے, آپ کو مارکیٹ میں کوئی دھوکہ نہیں دے گا. صحیح ترازو آپ کو مل جائے, کوئی دھوکہ نہیں دے گا. آپ کے پاس ترازو نہیں ہے, آپ کچھ اناج یا کوئی پتھر یا کوئی چیز آپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, آپ کو وزن چیک کرنا ہے. ایک آدمی, بھائی کیوں رکے یہاں پہ؟ بولے وزن کرنا ہے, کتنا ہے معلوم نہیں ہے. 2 کلو ہے. अच्छा 2 किलो, अच्छा ठीक है चलो 2 किलो तो 2 किलो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। थोड़ी दूर गया नहीं था, दूसरे चचा है, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों बीच में खड़े हो, भीड़ के अंदर है। कहा चचा वजन करना है, 2 किलो। 2 किलो नहीं है, 3 किलो है। अब ये क्या एवरेज करेगा, 3 है या 2 है तो 2.5 हो गया, क्या करिए। कोई आदमी उसको रास्ता तलाश करना है, उसके पास नक्शा नहीं है, उसके पास नक्शा नहीं, जीपीएस नहीं है उसके पास। अब चौक में रुका, कुछ बच्चे खड़े हैं वहां पे, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर आओ बेटा, बीजापुर के लिए कौन सा रास्ता जाता है, यहां से आप चले जाओ, यहां नहीं यहां से चले जाओ। वहां से गया, बड़े मियां मिले, पूछा उनसे चौक में, फिर एक चौक में जाके पूछा, हजरत ये रास्ता भी, अरे कहां आ गए आप, यहां पे कौन बताया रास्ता आपको, आप फिर से वहां जाओ, फिर से सीधा जाओ, वहां से रास्ता है। एक आदमी जिसके पास खुद अपना नक्शा ना हो, उसके भटकने के मौके बहुत ज्यादा होते हैं। उसको जो चाहता है, कोई बोलता है यहां जाओ तो वो यहां जाता है, कोई बोलता है यहां जाओ तो यहां जाता है, वो दूसरों के रहमो करम पर होता है। और एक आध डाकू उसको मिल गया तो एक काम करो, इस रूम में से होके जाता है रास्ता बीजापुर के लिए, इस कमरे से दरवाजा है उसका। अंदर गए, पता चला कुछ लोग उसके उसकी खिदमत के लिए पहले से मौजूद हैं, जो भी है जेब में वो भी निकालो, कपड़े भी निकालो, सीधा बाहर। कितने लोग हैं जो जिंदगी में डॉक्टर का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, माल का मामला हो, आमाल का, दीन का मामला हो, कितने लोग हैं जो कितनी ठोकरें खाते हैं, कभी इस पे भरोसा किया, कभी उस पे भरोसा किया। आंख बंद करके जब तक आप किसी के पीछे चलोगे, आप हमेशा ठोकर खाते रहोगे। पीछे चलना है, उलमा से आजाद होके नहीं चलना है, लेकिन आंख बंद करके, अल्लाह ने आंख दी क्यों है, बंद करने के लिए। अल्लाह ने आंख दी है कि आदमी आंख खोल के चले, देखे, अफला तुबसिरून, तुम देखते क्यों नहीं, गौर क्यों नहीं करते, अफला तअकिलून, तुम गौर क्यों नहीं करते। वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफइदा, सोचने की सलाहियत अल्लाह ने दी है। अंधा और आंख वाला बराबर नहीं हो सकते हैं। कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर, ऐ नबी आप कहिए क्या अंधा और आंख वाला बराबर हो सकते हैं, नहीं। अंधी तकलीद करने वाला और तहकीक की बुनियाद पर इत्तिबा करने वाला बराबर नहीं हो सकते हैं, अंधा और आंख वाला बराबर नहीं हो सकते हैं। अंधा किसी के पीछे चलता है जहां जो ले जाए, चलो चचा रास्ता पार करा, रास्ते के बीच में ले जाके छोड़ दिया, क्या करेगा। वो दूसरों के रहम करम पर होता है और उसके गुमराह होने के मौके बहुत बढ़ जाते हैं। और आज उम्मत का हाल यही है कि नहीं है, भाई जरा सा हाथ पकड़ के चला लो हमको, फिर जो जहां चलाना चाह रहा है वहां चला रहा है उसको, वो अपना काम चला रहा है इसका हाथ पकड़ के, इसकी जेब भी खाली कर रहा है और उसका दीन भी दिल में से खाली कर रहा है। कितने लोग हैं जो जुब्बे वाले हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, और उम्मत का न सिर्फ माल बल्कि उसका उसका दीन, उसका माल भी खराब कर रहे हैं, उसका अंजाम भी खराब कर रहे हैं। तो ये बुराई क्यों, ये बुराई क्यों, क्यों ऐसा, जलील क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि दलील नहीं है। देखिए नुक्ता आ गया, जलील दलील, आप दलील पे धब्बा लगा दो आपको क्या होगा, क्या होता है, जलील। जिस आदमी के पास दलील है वो जलील नहीं होगा, दलील का न होना जिल्लत की इब्तिदा है। और खुसूसन इस दौर में, इस दौर में जहां पर भटकाने वाले तलाश में कोई मिले जिसको भटकाएं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टेलीविजन हो, मीडिया हो, सीडी हो, डीवीडी, क्या क्या है, बुराइयां तलाश कर रही हैं कि कोई मिल जाए हमको जिससे हम लिपट जाएं। आलमी सतह पर एक इलाके की बुराई सारे आलम में मिनटों में फैल जाती है, इतना पावरफुल सिस्टम हमारा मीडिया का हो चुका है। ऐसे दौर में एक आदमी अपने दीन के मामले में दूसरों के रहमो करम पर हो, यह बहुत डेंजर चीज है। یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ وہ اس دنیا میں چلے گا کیسا. آپ اپنے بچے کو اگر بمبئی میں بیچ راستے پر چھوڑ دو تو آپ سوچو اس کا کیا حال ہوگا. بچہ آپ کا 2-3 سال کا ہے, بمبئی میں اتنی بڑی بڑی سڑکیں ہیں, اتنے تیز راستے ہیں, ایکسپریس ہائی وے پہ آپ بیچ میں چھوڑو گے اس کو, آپ خود بھی جانا پسند نہیں کرو گے. ایکسپریس ہائی وے پہ لوگ راستہ کراس کرنے کو بھی 5 بار سوچتے ہیں. بچے گھر پہ راستہ دیکھ رہے میرا, کراس کروں گا گاڑی مجھ کو کراس کر دے گی. کراس تو ایک آدمی اس دور میں گمراہ ہونا اس کا بہت ممکن ہے, بہت آسان ہو چکا ہے. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم کو دین سیکھنا ہے دلائل کے ساتھ. اور یہ جو چیز ہے, یہ جو ہمارا سلسلہ ہے, وہ اسی عمل اور اسی مقصود کی تکمیل کے لیے ہے کہ آپ جو درود سنیں گے آپ کے سامنے اس کا مواد موجود ہوگا, آپ دلائل کے ساتھ دین کو سیکھیں. یہاں جو سنا بہت ساری چیز یاد نہیں رہتی. اب جتنی باتیں میں نے کہیں آپ واپس سے اگر آپ کو کسی کو کہا جائے کہ آپ پورا سناؤ واپس, تو کتنی باتیں ہیں جو ہم چھوڑ دیں گے, ہم بھول جاتے ہیں. آدمی بہت کم وقت میں ساری باتیں بھول جاتا ہے. لیکن یہ باتیں اگر آپ کے پاس ثبت ہوں اور تشریح کی بجائے کم سے کم دلائل آپ کے سامنے ہوں, تو آپ یہ دلائل جب بھی پڑھیں گے وہ ساری بات آپ کے ذہن میں واپس آ جائے گی. کیونکہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آدمی ایک بات اس کا متن ہے, اس کے اطراف جو تشریح ہے, جیسے ہی متن پڑھتا ہے اس کو ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں, ساری باتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں. تو ہم اس درس میں, آج کی اس گفتگو میں, علم کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور اہل علم کی فضیلت کیا ہے, علم کی فضیلت کیا ہے, جہالت کے نقصانات کیا ہیں, علم کے حاصل کرنے کے فضائل کیا ہیں. ایک پہلی چیز, فی نفس ہی علم کی فضیلت کیا ہے. دو, طلب علم کی فضیلت کیا ہے, وہ عمل کتنا قیمتی ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے, علم کے حاصل کرنے کی کوشش کتنی اچھی کوشش ہے. پھر جس کے پاس علم ہو, علم والا ہونا, یہ کتنا اچھا ہے. اور پھر علم نہ ہو, آدمی علم کے لیے کوشش نہ کرے, یہ کتنا برا ہے. یہ ساری چیزیں, اگرچہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اس لیے کہ یہ اتنا لمبا مقدمہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کیونکہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے, یہ اس کا مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ عام دروس کی طرح نہیں ہے. عام جو خطابات ہوتے ہیں ان کا ایک اور مقصد ہوتا ہے, آپ کے ایمانی جذبات کو قوی کرنا ہے. اس میں کچھ خطابات ہوتے ہیں جو تعلیمی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں, جس میں آپ کو علم دیا جاتا ہے. یہ جیسے اسکول کا زمانہ ہم نے پایا تھا, اور جو لوگ اسکول نہیں گئے ان کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی, کہ جیسے اسکول میں کتاب کھول کے ہم پڑھتے تھے, ویسے ہی اس سلسلے میں جو ہمارا انشاءاللہ مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اللہ اس میں جو بھی حضرات ہیں جنہوں نے بھی جس طرح سے کوشش کی, اللہ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جو آپ حضرات نے کیا ہے, اور آج جو بھی اس میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے, اور جو نہیں آئے ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم دین کا فہم, صحیح فہم حاصل کریں اور دین کو دلائل کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, جو کچھ میں نے کہا وہ اسی آیت کی تشریح کے طور پر تھا. اللہ نے کیا فرمایا, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی آپ کہیے, هل ننبئکم, کیا ہم تم کو بتلائیں, بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں, گھاٹے میں کون ہے, عمل کر کے گھاٹے میں کون ہے. دیکھیں, ایک آدمی وہ ہے جو ٹرین 6 بجے کی تھی اور گیا ہی نہیں اسٹیشن پہ, ٹرین ملے گی اس کو یا آئے گی گھر تک لینے کے لیے, آپ بھول گئے میں آئی ہوں, نہیں آئے گی, ٹرین اس کو نہیں ملے گی, وہ گیا ہی نہیں, کوشش ہی نہیں کیا اس نے. وہ سوتا رہا, دوسرا وہ آدمی ہے جلدی اٹھا اور اسٹیشن پہ گیا. ٹرین تھی 4 نمبر پلیٹ فارم پہ, یہ گیا 5 نمبر پہ, وہ بھی فلائی اوور سے ہو گیا, اور جا کے ٹرین میں بیٹھا اور سوچ رہا کہ سب سے پہلے تو میں ہی پہنچا ہوں. چلو اچھا ہوا, بھاگ دوڑ کی, کلی کو کچھ دینے کی, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ایک دم اچھی ایسی سیٹ ملی کہ ابھی سو جاؤں. میں ایک سے زیادہ ہوتا تو بھی کتنا اچھا ہوتا, کتنی ساری سیٹیں ہیں, میں ایک ہی ہوں, گھر والوں کو بھی لاتا تو سیٹ مل جاتی. اور باغ میں دیکھ رہا ہے کھڑکی سے باہر تو لگ رہا ہے چلو ٹرین ابھی چل رہی ہے, لیکن کوئی بھی نہیں ٹرین میں. لیکن بعد میں پتا چلا کہ باہر کھڑا ہوا آدمی بھی ساتھ میں ہی چل رہا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ دوسری ٹرین چل رہی ہے. اور بعد میں جب اعلان ہوا تو معلوم ہوا تیری ٹرین وہ ہے, یہ نہیں ہے. نکل کے جو بھاگا دوڑا گرا پڑا, یہ ڈبا ادھر تھیلی ادھر, سب ہاتھ پاؤں فریکچر ہو کے جب دواخانے میں پہنچا ہے تو معلوم پڑا اتنی کوشش, ٹکٹ کے پیسے گئے, صبح کی اتنی پیاری نیند گئی جو فجر چھوڑ کے میں سوتا ہوں, ٹرین کے لیے اتنی نیند کی قربانی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جس کے لیے فجر قربان ہو جاتی ہے ایسی نیند, اس کے لیے وہ نیند میں نے قربان کیا ہوں ٹرین کے لیے, وہ نیند بھی گئی اور کتنا نقصان ہو گیا اور ہڈیاں ٹوٹی وہ الگ, اور ٹرین تو گئی وہ گئی. یہ کوشش کی اس نے, اتنی کوشش کر کے ٹرین نہیں ملی. زیادہ لاس میں کون ہے جو نہیں گیا وہ بولے گا اچھا میں نہیں گیا بھائی, میں تو سوتا رہا, اگرچہ میرا نقصان ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ زیادہ نقصان کس کا ہے, جلدی اٹھنے والے کا یا سونے والے کا ہے؟ اس کا بھی نقصان ہے, لیکن بیچارہ اتنا بھاگ دوڑ کیا, اتنا سب کچھ, سب سے پہلے جا کے ٹرین میں بیٹھا, لیکن کیا ہوا, ٹرین ملی, ملی دوسری ٹرین ملی اس کو, غلط ٹرین ملی. اللہ تعالی نے, یہ بڑی حقیقت ہے ٹرین کی, اس میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن زندگی میں آپ بتائیے جو آدمی بیجاپور کی بجائے شولاپور کی یا کسی اور ٹرین میں بیٹھ جائے, اس کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی چلو ٹھیک ہے غلطی ہوگی کل نیکسٹ ٹائم صحیح کریں گے. لیکن جو آدمی جہنم کی ٹرین میں بیٹھ گیا جنت کی بجائے, اور وہ بیدار بھی نہیں ہوا, سو گیا اور مل گیا ابھی تو کیا ہے, چھوڑ دو ابھی, سو جاؤ جلدی, نیند پوری کریں گے ٹرین میں, جو آدمی ایسا ہے وہ آدمی کتنا بڑا لاس میں چلا گیا. اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ کہیے لوگوں کو بتائیے یہ بات, کیا ہم تم کو بتائیں کہ عمل کر کے بھی کون زیادہ گھاٹے میں ہے, کوشش کرنے کے باوجود کون خسارے میں ہے؟ عمل کے اعتبار سے, کوششوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں, خسارے میں کون ہے؟ اور جواب خود اللہ نے دیا ہے, الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں دنیا ہی میں رائے گاں چلی گئیں, برباد ہو گئیں, ایکسیپٹیبل نہیں ہوئی, فیل ہو گئی, اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا عمل دنیا میں برباد ہوا, کیا دنیا میں, دنیا میں برباد ہوا, اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے ہی نہیں, اللہ کے ہاں وہ لسٹ میں آ رہا بھی نہیں, اس کی تو گنتی ہی نہیں ہے, وہ دنیا ہی میں ختم ہو چکا ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ دنیا میں اس کی کوششیں برباد ہیں, دنیا میں جو کچھ کیا سب برباد, لیکن اس کو معلوم ہے میرا کام برباد ہوا ہے نہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایک غلط کام کر رہے ہیں جو برباد ہونے والا ہے, لیکن عمل پہ عمل, عمل پہ عمل, حج زکات یہ وہ, اولیاء کی قبروں پر جا کر سجدے، 12 ربیع الاول کا جلوس، فاتحہ، کندوری، 11ویں 12ویں 40واں 3واں 10واں 7واں، کیا کیا ہے سب کر رہا ہے، عرفہ، خرافہ، جو بھی ہے سب کر رہا ہے، اور کیا سمجھ رہا ہے اپنا تو نمبر لگنے والا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے دائیں میں رہوں گا، بائیں میرا بھائی رہے گا، قبر میں جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود آ جائیں گے، جواب دے کے سب کو بھگا دیں گے فرشتوں کو، بھرم میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ کہ ایک آدمی یہ سمجھ کے پانی میں کود جائے، ایسا پانی جس میں مگرمچھ ہیں، کہ کوئی مجھ کو بچانے کے لیے آئے گا اور دیکھے پلٹ کے تو کنارے پہ کوئی بھی نہیں اور اس کو تیرنا آتا بھی نہیں، کیا حال ہوگا اس آدمی کا؟ وہ ڈوب کے ہلاک ہوگا۔ وہ آدمی جو تحقیق کے بغیر عمل کرتا ہے، اس آدمی کا حال اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، ان کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئی، لیکن وہ کیا سمجھتے رہے ہماری کوششیں برباد ہو رہی ہیں؟ نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ برباد ہے، برباد ہے، برباد ہے، مقبول نہیں ہے۔ اب آخرت میں جب یہ جائے گا تو کیسے جائے گا؟ میں نے بہت ساری نیکی آگے بھیجی ہیں، میں نے تو کیا کیا نہیں کیا ہے، لیکن آخرت میں جا کر جب دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ تو نے جو کچھ کیا تھا وہ تو برباد ہو گیا، نہیں، یہاں پہ کہاں ہو، کہاں ہو۔ ایک آدمی سعودی چلا جائے اور وہاں سے ہر ماہ تنخواہ میں سے آدھی تنخواہ بھیجتا رہے اور پوسٹ مین بیچ میں ہی منی آرڈر ہضم کر لے، اور یہاں وہ سوچے کہ میں نے کتنے ہر مہینے کیلکولیٹ کر کے 2 سال میں وہ 2 لاکھ بنا دیا اس نے، یہاں آ کے دیکھ رہا ہے تو کہا کہ 2 لاکھ، گھر والے بات ہی کرنے کو تیار نہیں، گئے تو گئے پیسہ بھی نہیں بھیجا، ایک پیسہ نہیں بھیجا، سب ناراض، ارے میں نے بھیجا کہاں گیا، سب چلا گیا، پیٹ مار مار کے، بھوکا رہ رہ کے، الٹے سیدھے کھانے کھا کے، کبھی اس کے ڈبے میں کبھی اس کے ڈبے میں کھا کھا کے پیسے بچایا، ہے کہ نہیں، کبھی روزے بھی رکھ لیے نفل زبردستی کے پیسے بچانے کے، سعودی جانے والوں کو معلوم ہے کیا کیا کرتے ہیں، گھر میں پجامے کی بجائے لنگی پہ ہی کام چلا لیا سال بھر، کتنا آدمی بچا بچا کے اس نے بھیجا یہاں پہ، یہاں معلوم پڑا کہ جو میں نے بھیجا تھا وہ یہاں نہیں ہے، وہ کہیں اور چلا گیا، معلوم نہیں کہاں گیا، کس کو پکڑوں میں، کہاں سے لاؤں پیسہ میرا، تکلیف کی تکلیف اور سب کا سب برباد۔ دنیا میں کوشش کر کر کے نیکی آگے بھیج رہا ہے، پتا چلا وہ اللہ کے مقبول ہی نہیں ہے، وہ تو پہنچا ہی نہیں وہاں پہ، وہ تو آخرت کی ترازو میں تلنے کے لیے ہے ہی نہیں، کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوگا؟ ایک ہی وجہ اس کی ہے، ایک آدمی ایسی چیز کو دین سمجھ لے جو دین نہیں ہے، ایسی چیز کو دین سمجھ لے جو دین نہیں ہے، وہ دین کا علم حاصل کرنے کی بجائے عمل کا شوق اپنے اندر اتنا رکھے کہ تحقیق کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے کتنا علم حاصل کریں گے، عمل کرو، عمل اصل عمل ہے، بلا شبہ اصل عمل ہے، لیکن عمل کے لیے علم ضروری ہے۔ کوئی آدمی کہے بھائی منزل پہ پہنچنا ہے تم کو تو بیٹھ کے نہیں چلے گا، نقشے کو گھورنے سے نہیں چلے گا، چلنا پڑے گا تو منزل پہ پہنچو گے، صحیح ہے، لیکن جس کو معلوم نہیں منزل کہاں ہے صرف چلو پہنچ جاؤ گے، ایسا صحیح ہے؟ ارے کہیں تو چلو، نہیں معلوم تو کیا ہوا، چلو، چلنے سے پہنچتے ہیں، کہیں تو چلو پہنچ جاؤ گے منزل پہ، چلتا ہے ایسا؟ نہیں چلتا ہے۔ جب تک کہ اس کو راستہ معلوم نہ ہو اس کا چلنا بعض اوقات منزل سے دور اور بعض اوقات اپنی ہلاکت سے قریب اس کو لے جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام زندگی میں، سب سے پہلا کام زندگی میں یہ ہے کہ ایک انسان حق کی معرفت حاصل کرے، اس کو معلوم ہو صحیح کیا ہے، اس کو معلوم ہو صحیح کیا ہے۔ یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ اگر نہیں سمجھ میں آیا باقی سب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. علم کی اہمیت, علم کے حاصل کرنے کی سنگینی کیا ہے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں, بھائی علم حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے, چلو آپ نے کیا بہت اچھا کام کیا, میں نے نہیں کیا کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگ علم کو محض ایک فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی صدقات کرتا ہے, غریبوں کو خیرات کرتا ہے, اچھا کام ہے, یہ نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نفل ہے وہ, کوئی تہجد پڑھتا ہے, یہ نہیں پڑھتا ہے کوئی بات نہیں, پڑھنے والا بہت اچھا, نہیں پڑھنے والے پہ کوئی گناہ نہیں. کیا علم کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ بھائی آپ تو علم حاصل کر رہے ہو, بہت اچھا کام کر رہے ہو, ہم نہیں کر رہے کوئی بات نہیں, ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. علم کا حاصل نہ کرنا آدمی کی ہلاکت کی طرف پہلا قدم ہے. دین کا صحیح علم جنت کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم ہے. اسی لیے آپ دیکھیے عرب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے, آپ کو رسالت دی گئی, آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے حقائق سچائی کیا ہے کا علم دیا. اس وقت عرب میں کیا کیا برائیاں تھیں آپ کو معلوم ہے. عرب میں لوگ اپنے بچوں کو دفن کرتے تھے زندہ, لڑکوں کو بھی فقر و فاقے کے ڈر سے, اور بچیوں کو غیرت کی وجہ سے کہ ہماری بچی کسی اور پرائے گھر میں جائے گی ہماری ناک کٹے گی, اس کا ہم کو غلام بننا پڑے گا, اس کے آگے جھکنا پڑے گا. بچیوں کو بھی دفن کرتے تھے, برہنہ طواف کرتے تھے کعبہ کا, کعبہ میں بت بھر رکھے ہوئے تھے, کئی بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں, آپس میں جنگیں کرتے تھے بے وجہ بے بنیاد, بس قبائلی غیرت کی بنیاد پر آپس میں لڑتے تھے, اور حلال و حرام کی کوئی تقسیم نہیں تھی, جس چیز کو چاہ حلال کر لیا, جس کو چاہ حرام کر لیا. عورتوں پہ ظلم تھا, عورتوں پہ ظلم تھا, نکاح کی کوئی قید نہیں تھی, بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ایک عورت کئی لوگوں سے جمع کرتی, بچہ جب ہوتا تو دیکھتی اس کا چہرہ کس کی طرح ہے, اس کے باپ کا بلا لیتی اور اس کے باپ کو دے دیتی. ایک عورت سے کئی لوگ تعلق قائم کرتے, جب بچہ ہوتا حمل کس کا معلوم نہیں. اتنی گندگی کہ بچہ ہونے کے بعد دیکھتے اس کا چہرے کو, بچے کا چہرہ کس کی طرح ہے, فلاں کی طرح ہے جس نے اس سے تعلق قائم کیا ہے, اس کو بلاتے یہ تیرا بچہ لے جاؤ. یہ معاملہ نکاح نہیں, کیا برائی نہیں تھی, مٹی کا ڈھیر بنا لیا, اس کی پوجا کر لی, ایسا بھی کرتے تھے. یہ ساری برائیاں وہاں پر تھی. اب بتائیے سب سے پہلے جو پیغام اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے آ رہا ہے, کیا ساری برائیوں کا رد اللہ نے اس ایک پیغام میں کیا جو پہلے پیغام اللہ نے بھیجا؟ ان ساری برائیوں کے حل کے لیے جو چیز جڑ تھی, اصل برائی تھی, اس اصل برائی کو دفع کرنے کے لیے اللہ نے پہلا میسج کیا بھیجا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ بہت اہم سوال ہے کہ پہلا پیغام میسج اللہ کے پاس سے آیا کیا؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے کیا ہے رب میں, کیا برائیاں ہیں سب معلوم ہے. سب سے پہلا پیغام اللہ نے کیا بھیجا؟ ایک ایسے نبی پر جو کہ ایک امی نبی تھے. کیا آیت آئی وہ؟ سورہ العلق کی پہلی پانچ آیتیں ہیں. کیا آیتیں ہیں وہ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی آیتیں ہیں, اس میں نہ بچوں کے دفن کرنے کے بارے میں کچھ ہے, اس میں آپسی جنگوں کے بارے میں بھی نہیں, حلال و حرام کے بارے میں بھی نہیں, تو ہے کیا اس میں؟ اس میں اللہ نے پہلا لفظ کیا کہا؟ اقرا, پڑھ. لیکن پڑھ کیا؟ آج ہماری قوم دیکھیے غلط فہم کی مصیبت کیا ہے, پڑھ قرآن مت پڑھ, انگلش پڑھ, جیک اینڈ جل پڑھ. تو ہماری اسکولوں میں جب بھی کوئی اسکول کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں کون سی آیت پڑھی جاتی ہے؟ اقرا بسم ربک اللہ. دیکھیے قرآن میں اقرا آیا ہے، مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، بلا شبہ پڑھا لکھا مسلمان کو ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بدر کے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کے لیے کہا تھا انصار کے بچوں کو، تو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے مسلمان کو. لیکن کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کو وہ چھوڑ دیا، دوسری طرف فٹ کر دیا، اس کو دوسری طرف اس کو فٹ کر دیا کہ دنیاوی علوم کے لیے آیت لگا دی گئی. اسی لیے بچہ امتحان کے دن پوچھتا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میں نے پڑھا ہی نہیں کہ اس امتحان کی، اب کوئی دعا ہے ایسی، یعنی کوئی ایسا فارمولا ہے کہ ایک دم عجیب و غریب طریقے سے بغیر پڑھائی کے میں وہ دعا پڑھ لوں تو سارے جوابات میرے ذہن میں پھلدار پیڑ کی طرح آ جائیں، سارے جواب جو پھل چاہے توڑو، سارے جوابات موجود. تو کون سی ایسی دعا ہے کہ ذرا لکھ کے دو ذرا. مولوی صاحب اس کو کیا بتاتے، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اور کہے اے میرے رب میرے علم میں زیادتی دے، اور لکھ کے دے. تو بچہ کیا بول رہا ہے، اور بچے کا باپ بھی ساتھ میں ہے، پان کھاتے کھاتے کیا بول رہا ہے باپ، ذرا ہندی میں لکھ کے دو ذرا ہم کو بھی پڑھنے آئے گی، اس کو بھی عربی پڑھنا نہیں آتی، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ دنیا کے علم کے لیے مولوی صاحب کو ہندی میں لکھ کے دو بول رہا ہے. یہ حال آج امت کا ہے، ہم نے جو بچا کچا دین تھا جو اس کے دلائل تھے اس کو بھی دنیا پہ فٹ کر دیا، اس سے بھی دنیا کما رہے. قرآن شفا کی کتاب ہے تو ٹھیک ہے، گلے میں لٹکاؤ شفا حاصل کرو. ہم نے کیا کیا ہے، یہ جہالت کی شفا کا علاج ہے قرآن. نفاق، شہوات، شبہات، کفر، شرک، یہ جو بیماریاں ہوتی وہ شفا الما فی الصدور، سینوں میں جو ہوتا ہے اس کی شفا کے لیے قرآن ہے. اگرچہ دوسری شفا بھی ہے، بیماری سے بھی شفا ہے، لیکن جو اصل شفا تھی اس کو دیا چھوڑ کے اور یہ شفا لے لی، اور اسی شفا کی بنیاد پر کیا ہے، گلے میں تاویز لٹکا رہا ہے. شہد میں بھی شفا ہے، وہ گلے میں نہیں لٹکا رہا ہے، شہد میں کیا کر رہا ہے، پی رہا ہے. شہد تو پیتے نا، وہ لٹکاتے تھوڑی کہ کوئی شہد کی جو شیشی سیمپل کی آتی نہیں اتر والی سعودی میں، ویسی کوئی شیشی میں شہد ڈال کے لٹکا رہا ہے نہیں. اور کوئی مولوی صاحب بولے باندھو ذرا گلے میں شہد، کیا کر رہے مولوی صاحب، یہ ارے قرآن میں آیا شفا ہے شہد، ارے آپ کو نہیں سمجھاؤ. اچھا مولوی صاحب کو نہیں سمجھا، شہد تو پینے کی چیز ہے اور قرآن باندھنے کی ہے. قرآن کے معنی کیا ہے، قرآن کا لفظ آیا کہاں سے، قرآ سے قرآن ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب پڑھی جانے والی چیز سنی. قرآن کے معنی پڑھی جانے والی چیز ہے. تو آج قرآن کو پڑھ رہا ہے مسلمان، اقرا بسم ربک. ہمارا علوم سے دور ہونا، دینی علوم سے دور ہونا اور ان علوم کی تحقیق سے عاری ہونا، یہ ہماری بربادی کے اسباب میں سے سب سے ٹاپ لیول کا سبب ہے. ہم کیوں برباد ہیں آج، ایک تو ہمارے ہاں دین کی رغبت نہیں، دو دین کا علم ہمارے پاس نہیں، اور علم ہے بھی تو کون سا معتبر کون سا معتبر نہیں، صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں، غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں، صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں اور غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں. یہ حال آج امت کا ہے، کیسے بربادی نہیں آئے گی، کیسے نقصان نہیں ہوگا، کیسے تباہی نہیں آئے گی. پہلی آیت اللہ نے نازل کی، پہلا پیغام اللہ کا ہے اقرا پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، وجود دیا، بنایا. خلق الانسان من علق، کس کو بنایا، کیسے بنایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو وجود دیا. خلق الانسان من علق، علق سے اس کو پیدا کیا. علق خون کا وہ چھوٹا سا حصہ ہے جو رحم میں ہوتا ہے، جس کے بعد بنتے بنتے بچہ بنتا ہے، نطفہ کے بعد علقہ کا سٹیج ہوتا ہے. تو رحم میں حمل ٹھہر جانے کے وقت میں جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے، جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے نطفے کی، سپرم جس کو کہتے ہیں، اس کو علقہ کہتے ہیں. تو خلق الانسان من علق, تیرا رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے, تیرا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, وہ رب جس نے تعلیم قلم کے ذریعے سے دی, جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ چیز سکھائی, انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ دیکھیں ان آیات میں پانچ آیتیں ہیں, اس میں اقرا لفظ کس کے لیے ہے؟ اقرا پڑھ, پڑھنا ذاتی طور سے علم کے حصول کا ذریعہ ہے. کوئی آدمی بیٹھا پڑھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ علم حاصل کر رہا ہے. اور اگر پڑھ کے دوسروں کو سنا رہا ہے تو کیا ہے؟ تبلیغ کا ذریعہ ہے. تو حاصل کرنا علم, اس کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ اقرا. اور پڑھ کر سنانا تبلیغ, اس کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ اقرا, پڑھنا. دوسرا لفظ اس میں اقرا دو بار اللہ نے کہا ہے, اقرا اقرا, یہ پڑھنے کی اہمیت کو بتاتا ہے. یہ آسمانی علوم کے پڑھنے کی فضیلت میں ہے. دنیا میں علوم ماتحت ہیں, اس لیے اگر یہ مقصود ہوتے, آپ بتائیے اگر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اقرا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسی علوم حاصل کرتے, آپ یہ علوم حاصل کرتے, وہ علوم حاصل کرتے, آپ نے نہیں کیا, تو پھر حکم کس کو ہے؟ پہلا حکم تو نبی کو ہے. تو نبی نے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا. تو یہ اصلا دینی علوم کے لیے آیت آئی ہے, دنیاوی علوم کے لیے نہیں. اس کے لیے دوسری دلیلیں ہیں جو دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ہے, کہ آدمی اپنے پیچھے نفع والا علم چھوڑ جائے, اس کے لیے وعدہ ہے. اور یہاں پر اللہ نے بتایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا, تو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرے؟ نہیں, بلکہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد میں انسان کو علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. اور اس تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب اور وسیلہ کون سا اختیار کیا؟ کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں علم منتقل ہو. اس کے لیے کیا ذریعہ تھا؟ الذی علم بالقلم, قلم کے ذریعے سے اس نے تعلیم دی. کہ نبیوں کے پاس وحی آتی اور نبی اور رسول اس کو لکھ لیا کرتے تھے, اور نبی دنیا سے چلے جاتے تھے, تو وہ جو علم ہوتا تھا وہ نبی کے بعد امت میں باقی رہتا تھا. تو پڑھنا یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور علم پہنچانے کا ذریعہ ہے, اور قلم علم کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں پوری پانچ آیتیں ہیں, ان پانچ آیتوں میں اس کو اگر سمجھائیں گے تو اس میں پورا ہمارا دس وقت ختم ہو جائے گا, ویسے بھی ختم ہو رہا ہے. کہ ان پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی الفاظ جو استعمال کیے, ان سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تقریباً علم کے بارے میں. کہ ایک احسان اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, لیکن اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور جانوروں کو بھی پیدا کیا. اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور جانوروں کو بھی پیدا کیا, لیکن اللہ تعالی نے ربانی علم کس کو دیا؟ انسان کو دیا. وحی کا نزول کس پر ہوا؟ شریعت کس کو دی؟ اللہ تعالی نے انسان کو دی. تو اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں چھوڑنے کے بعد اس کے لیے حق اور باطل, صحیح اور غلط, خیر اور شر, اور نجات فلاح اور ہلاکت کس چیز میں ہے, اللہ نے اس کا بھی علم دیا. اس کو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے علم دیا, اس مقصد کی تکمیل کے لیے کیسے اس مقصد کو حاصل کیا جائے, اس کا علم دیا. اس مقصد میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ کیا رکاوٹیں تم کو آئیں گی, کیا کمیاں انسان کے اندر ہیں, اللہ نے بتائیں. اس کا علاج کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اللہ نے بتایا تمہارا علاج کیا ہے, مقصد کیا ہے, مقصد کے لیے طریقہ کیا ہے, مقصد میں رکاوٹیں کیا ہیں, تمہاری اپنی کمیاں کیا ہیں, ان کمیوں کا علاج کیا ہے, ان رکاوٹوں کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے. ان ساری چیزوں کو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کے ذریعے سے بتا دیا. یہ اللہ نے یہاں کہا علم الانسان ما لم يعلم, اللہ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو ان پانچ آیتوں میں اللہ کے دو احسانات ذکر ہوئے، ایک تخلیق، پیدا کرنا انسان کو، دو تعلیم، انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دینا بلکہ اس کو کیا دینا، علم دینا. تو پہلی وحی میں اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو علم دیا. اس سے علم کی فضیلت اور انسان کے کامیابی کے سفر کی ابتدا علم کے حصول سے کرنا. ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، شروعات کہاں سے کرنی پڑے گی؟ ہم کو پہلے معلوم کرنا پڑے گا کامیابی کس میں ہے، کیسے ہے، منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. پہلا کام طالب علم کے لیے کیا ہے، طالب فلاح کے لیے، طالب نجات کے لیے کیا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، سچائی کا علم حاصل کرے. اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور آگے آئیے، علم کی فضیلت میں آپ اختصاراً کچھ باتیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے دین کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ دین کا صحیح فہم بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالی جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. يُفَقِّهُ، فقہ کے معنی ہوتے ہیں گہری سمجھ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گہری سمجھ، اس کو تفقہ، فقہ، کہ ایک انسان کا گہرائی کے ساتھ باتوں کو سمجھنا، سطحی طور پر نہیں بلکہ گہرائی کے ساتھ سمجھنا. پودے اور پیڑ میں فرق ہوتا ہے، پودا آپ اکھاڑ سکتے ہیں جڑ، جڑ اس کی بہت گہرائی میں نہیں جاتی ہے، لیکن پیڑ گہرائی کے ساتھ اس کی جڑیں نیچے تک جاتی ہیں، زیادہ منرلز اس کو ملتے ہیں. جو غوطہ لگانے والا سمندر میں ہے، جتنا گہرائی میں جاتا ہے اس کو موتی ملتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. تو گہرائی جو ہوتی ہے، گہرائی دین کے علم میں، گہرائی، گہری سمجھ، کہ ایک حدیث ہے اس میں کیا کیا باتیں ہیں، ایک آیت ہے اس میں کیا کیا مسائل سامنے آتے ہیں، ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے اس مثال کا کیا مطلب ہے، انسانی زندگی میں اس مثال کی تطبیق کہاں کہاں ہوتی ہے، ہماری اپنی زندگی سے جوڑ کے اس سے کیا کیا ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ گہرا علم اس کو کہتے ہیں. ورنہ صرف آدمی آیت پڑھ لے اور صرف ترجمہ پڑھ لے، یہ بھی علم ہے لیکن یہ گہرا علم نہیں ہے. گہرا علم تدبر سے حاصل ہوتا ہے، سلف کے فہم سے، استفادے سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا افلا تدبرون القرآن، یا اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وانزل الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ ولعلہم یتفکرون، کہ نبوی تفہیم، نبی نے جو سمجھایا اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اور اسی طرح سے خود بھی غور و فکر کرنا، یہ دین کے گہرے علم کے لیے لازمی شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے، پیٹرو ڈالر، عہدہ، مال، کیا دیتا ہے؟ یہاں کہا گیا اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ دین کی گہری سمجھ کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے. اور جو آدمی دین کی گہری سمجھ سے محروم ہو، یہ اس کے لیے اپنے حال پر افسوس کرنے کی چیز ہے. اس کو چاہیے کہ وہ دین میں گہرا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایک ہوتا ہے قصبی، ایک ہوتا ہے وہبی، کہ ایک آدمی کوشش کرے. علماء نے جو دین کو سمجھایا ان کے ربط کی وجہ سے ان کے فہم سے استفادہ کرے. اور دوسرا اللہ کی توفیق کسی بندے کو ہو، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو گہری حکمت دے، حکمت اللہ جس کو دے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دین میں گہری سمجھ کا ملنا اللہ کی طرف سے خیر کے ارادے کی علامت ہے. اور آگے آئیے، اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، مانگنے کا حکم دیا، کیا مانگنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے نبی آپ بطور دعا اللہ سے یوں کہیں رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، جتنے امتحان میں گئے سب کو یاد ہوگی رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، یا اے میرے رب مجھ کو علم میں اور بڑھا دے. امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، اس آیت میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مال یا کسی اور چیز کی زیادتی کا مطالبہ کرنے کا حکم نہیں دیا. اے اللہ میرا مال بڑھا دے، میرا رزق بڑھا دے، میری فلاں چیز بڑھا دے، اولاد بڑھا دے، کچھ بھی نہیں. اللہ نے بڑھا دے، زیادہ دے، زیادتی کی دعا کس چیز کی کہی؟ اللہ تعالیٰ نے علم کی زیادتی کی طلب، علم کی زیادتی کی دعا ایک ایسی شخصیت سے، ایسی شخصیت کو حکم دیا جو واقعی سارے بندوں میں زیادہ علم والے ہیں. عجیب بات یہ ہے، سارے بندوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ کی مرضیات کا، اللہ کی شریعت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان اعلمکم واتقاکم باللہ انا، تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی مرضی کو، پسند کو، شریعت کو جاننے والے آپ ہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ دعا کیجئے، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما. یہ دعا اور اللہ کا یہ حکم، یہ بات ہم کو سمجھاتا ہے کہ آدمی علم کے کتنے بھی اونچے مرتبے تک پہنچ جائے، اس کو علم کی طلب میں کبھی بھی سست نہیں ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بندوں میں زیادہ علم والے ہیں، آپ کو اللہ نے علم کی زیادتی کی نہ صرف کوشش بلکہ دعا کے لیے کہا، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دنیاوی کوئی معلم تھا؟ نہیں تھا. آپ کسی استاد کے پاس جاتے تھے پڑھنے؟ نہیں. آپ کا علم کہاں سے تھا؟ اللہ کی طرف سے براہ راست. تو آپ سے کہا گیا اللہ میرے علم میں اور زیادتی دے. تو معلوم ہوا کہ علم کی زیادتی، بعض لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ علم تو شیطان کو تھا، زیادہ ڈیپ مت جاؤ ڈوب جاؤ گے. بہت سارے لوگ کیا ہے، آپ اگر ان کو، ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا، ایک عالم صاحب کے پاس گئے، نئے نئے تھے، ہو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہو نوجوان، اور بحث مباحثہ ہوا، انہوں نے کہا ٹھہرو 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 سر، ایک کام کرو، کسی بھی تمہارے عالم کے پاس جاؤ، مجھ کو یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا، یہ تو کنیت ہے، نام کیا تھا؟ بولے معلوم نہیں. ٹھیک ہے، پوچھ کے آؤ. جس بنیاد پر لڑ رہے ہو ان کو ہی نہیں جانتے آپ. ہم بھی مانتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ بھائی گئے اور مولوی غلط مل گئے ان کو. مولوی صاحب سے پوچھا، بولا نا امام ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ. نہیں نہیں نام. بولے زیادہ ڈیپ مت جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے. بولے نام میں ڈیپ جانے میں کیا گمراہی ہے؟ بولے ایسا کرتے اسی لیے بھٹک جاتے، تمہارے ایسے لوگ ایسے بھٹک جاتے، ڈیپ جانے کا نہیں جاتا، اتنا ڈیپ مت جاؤ. تو ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ موٹی موٹی باتیں بھی معلوم نہیں، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آدمی تھوڑا سا ایک قدم اور تحقیق کا آگے بڑھانا چاہے تو فوراً کیا کرتے ہیں اس کو، زیادہ گہرائی میں جانا نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے. تو بہت سارے لوگ علم کے بارے میں کہتے ہیں، ارے تم لوگ بار بار علم علم کہتے ہو، شیطان کو تو کتنا علم تھا، اس کے علم نے اس کو بچایا کیا؟ نہیں. تو تم کو کیا بچائے گا؟ زیادہ علم حاصل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ہم جاہل ہی اچھے، بعض لوگوں سے آپ بات کرتے کرتے بات کرو تو شروع میں بحث کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ واقعی معاملہ اپنا رسی اپنے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے تو پھر کیا بولتے ہیں، بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہم تو جاہل ہیں. تو آپ پہلے، آپ کو یہ جاننا چاہیے تھا، آپ کو بیچ میں جا کے علم ہوا کہ آپ جاہل ہیں. یعنی آپ کو اپنی جہالت کا علم ہونا بھی کمال کی چیز ہے. اور بعض اوقات مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. ایک آدمی، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو اپنی جہالت کا علم ہے، ہاں مجھ کو نہیں معلوم، ایک وہ کہ جو اپنی جہالت سے جاہل ہو، یہ ڈبل جہالت سے. ایسے لوگ سماج میں زیادہ فساد کرتے ہیں. ارے میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو اپنے غلط ہونے کے علم میں بھی غلطی، یہ کتنی غلطی؟ دو غلطی، اپنی جہالت سے جاہل، یہ دو جہالت، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. جہالت کی بھی قسمیں علماء نے بیان کی، یہ علمی مسئلہ ہے کہ جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک جہل بسیط اور دوسرے جہل مرکب. جہل بسیط یہ کہ نہیں جانتا اور جانتا کہ نہیں جانتا. جہل بسیط کیا ہے؟ کوئی آدمی نہیں جانتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا، یہ پلین اگنورنس ہے. لیکن ایک آدمی نہ جانتا ہو اور یہ نہیں جانتا ہو کہ نہیں جانتا، بلکہ سمجھتا ہو کہ جانتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ غلط ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک دم کنفیوز ہو گیا. اس کو بولتے ہیں کمپاؤنڈ اگنورنس، یہ مرکب جہل ہے، یہ جہالت پر جہالت ہے، اندھیرے پر اندھیرا ہے. اور بہت سارے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گمراہ فرقے اکثر جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ جو غلط ہے اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو صحیح ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، اور نہیں سمجھ رہا وہ بھی نہیں سمجھ رہا، مجھ کو نہیں سمجھ رہا یہ بھی اس کو نہیں سمجھ رہا. کیونکہ بھولا بھلا آدمی ہوتا ہے، اس کو پوچھیں بھائی ہم کو نہیں معلوم، یہ بھولا بھلا مسلمان ہے، بہت اچھا ہے یہ، یعنی اس کو آپ بتا دو کام ہو گیا اس کا. لیکن دوسرا کون ہے؟ آپ اس کو بولو بھائی ایسا ایسا نہیں ہے، آپ بولا بھائی ایسا ہی قرآن، ارے قرآن ہم بھی تو پڑھتے ہیں، اور لڑنے لگ گیا. کھولنے کے بعد معلوم پڑا ایسا نہیں ہے. بولے نہیں یہ قرآن تمہارا ہے، یہ قرآن ہمارا نہیں ہے. لو اب کہاں سے لایا اس کو؟ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ ہمارا قرآن مصر میں ہے، یا ہمارا قرآن بغداد میں تھا وہ بہ گیا، تاتاریوں کا حملہ جو ایک صاحب وہی بولنے لگے کہ ہمارے پاس تم آج اہل حدیث بہت بولتے ہو ہمارے بارے میں، ہماری ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، ہماری دلیل کمزور ہے، ہمارے پاس سب دلیل تھی، ہمارے سارے مسائل دلیلوں پر ہیں. لیکن ہوا کیا، وہ جو تاتاریوں کا جو حملہ ہوا بغداد کے اوپر، تو وہاں جو ہماری ساری دلیلیں تھی انہوں نے سب کتابیں پانی میں ڈال دی، سب دلیلیں بہ کے چلی گئی، ورنہ ہمارے پاس تمہارا ہر چیز کا جواب تھا، وہ ساری کتابیں کیا ہو گئیں؟ بہ گئیں. ہمارے بھائی نے جواب میں کہا کہ ہاں جو تمہاری دلیلیں تھی ان کا جواب بھی ہمارا تھا، وہ بھی بہ گیا اس میں. تمہاری جو دلیلیں تھی اس کا جواب ہمارا تھا پہلے سے، وہ بھی اسی میں بہ گیا، ہمارے پاس بھی تمہارا جواب تھا. تو اس طرح کی فرضی باتیں یہ جہل مرکب ہے، یہ ڈھٹائی ہے، اور ڈھٹائی سے دنیا میں تو نہیں لیکن آخرت میں پٹائی ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وقر رب زدنی علما سے معلوم ہوا کہ آدمی کو کبھی بھی اپنے علم پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، بس اب اتنا علم کافی ہے، اس کے آگے نہیں جانے کا، بہت ہو گیا علم، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں نے ابتدا میں جب کہا کہ خطیب البغدادی جن کی بہت ساری کتابیں علم حدیث کے سلسلے میں ہیں، ان کا آخری وقت یہ تھا کہ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے سینے پر کیا تھا، ان کے سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی کہ مرتے مرتے بھی علم حاصل کریں گے. واقعی اس کو کہتے ہیں وقت کا صحیح فائدہ اٹھانا، اور ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں ہم خود جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھ کو دے رکھا ہے اس علم کو میرے لیے فائدہ مند بنا. علم ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے بعض اوقات، اس لیے کہ آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے. تو اے اللہ جو علم تو نے مجھ کو دیا ہے، اللہ منفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو علم تو نے مجھ کو سکھایا ہے اس علم سے مجھ کو فائدہ پہنچا، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. وعلمنی ما ينفعنی، اور ایسے تمام علوم وہ علم مجھ کو دے، ایسا ہی علم مجھ کو دے جو میرے لیے کیا ہو، فائدہ مند ہو، نقصان والے علم سے میری حفاظت کر. وعلمنی ما ينفعنی، اور مجھ کو ایسا علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. وزدنی علما، اور مجھ کو علم میں بڑھاتا رہے، میرے علم میں زیادتی دے. تین دعائیں اس میں بہت ہی یعنی آپ اس دعا پر غور کریں, آپ کو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا احساس ہوگا کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے, کتنے ذہین, کتنے فطن, کتنے سمجھدار اور گہری سمجھ رکھنے والے آپ نبی تھے اللہ کے, کتنی حکمت آپ کے کلمات میں ہے. کہ اللہ جو علم آلریڈی ہے اسی سے فائدہ نہیں تو آگے کا کیا فائدہ ہونے والا ہے. جو آلریڈی تو نے علم دیا ہے اس علم کو میرے لیے فائدہ مند بنا, مجھ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ایک, حاصل سے فائدہ اٹھانا. دو, علم میں انتخاب. علم دو قسم کے ہوتے ہیں, جادو بھی تو علم ہے, دھوکہ دینا بھی تو علم ہے, سودی علوم بھی تو ہیں, جھوٹ بول کے چکر مکر والا علم بھی ہوتا ہے, چیٹنگ بھی ہوتی ہے. کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے, آدمی ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ سامنے والا خود اپنی بات پہ شک کرتا ہے, میں صحیح دیکھا کہ نہیں دیکھا. ایسے بھی لوگ, ارے تھا نا ادھر, ارے تھا کیا, میرے کو تو دکھائی نہیں دیا, ارے میرے سامنے تیرے سے ہاتھ ملایا نا, ایسا تو آدمی خود اپنے اوپر شک کرنے لگ جاتا ہے. ایسا بھی جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں, اور اس کی خاص ٹریننگ ان کو ہوتی ہے. جیب قطرے, اس کا بھی علم ہوتا ہے, ان کے باس ہوتے ہیں, اس کے استاد ہوتے ہیں, قوالی کا علم ہے, ڈھول تاشے گانے بجانے. علم فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور نقصان دہ بھی ہوتا ہے. تو پہلا تو یہ کہ جو علم ہے اس سے فائدہ اٹھانا. دو, علم میں جو دونوں قسمیں ہیں, فائدہ مند علم, نقصان والا علم. اے اللہ نقصان والا علم مت دے جو میرے لیے نقصان کا ذریعہ بنے, ایسا علم دے جو میرے لیے کیا ہو, فائدہ مند ہو. وعلمنی ما ينفعنی, اور علم بعض اوقات فائدہ مند ہوتا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا ہے. آپ کو نماز کا ایک مسئلہ معلوم, دوسرا نہیں معلوم. آپ کو اپنی حد تک معلوم, گھر والوں کے لیے نہیں معلوم. تو آپ کے پاس کم علم ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, اتنی حد تک فائدہ ہوگا. تو علم کی زیادتی آدمی کے پاس ہونا چاہیے, اور اتنا علم آدمی کے پاس ہو کم سے کم کہ اس کے اپنی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں, اور اس میں اتنی یعنی علم کے تعلق سے طلب ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تو اپنی دوسروں کی ضرورت کے لیے بھی علم حاصل کرے. اگرچہ کسی پر زکوٰۃ نہ ہو, زکوٰۃ کا علم حاصل کر لے تاکہ دوسروں کو زکوٰۃ کے مسائل کی تعلیم دے کر زکوٰۃ کے صحیح ہونے کا ثواب اس کو مل جائے. یہ غریب ہے, زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے, یہ غریب ہے, حج نہیں کر سکتا ہے, لیکن حج کسی کو سکھا کر حج کا ثواب خود لے سکتا ہے. وزدنی علما, میرے علم میں زیادتی عطا فرما, مجھ کو زیادہ علم دے, میرے علم میں اضافہ کر. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اسی طرح سے اس سلسلے میں آخری بات, انشاءاللہ ابھی ہم کو رکنا پڑے گا, میرے خیال سے ابھی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے, کہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ علم کا تعلق آدمی کی زندگی تک نہیں ہوتا ہے, اس کا نفع زندگی کے بعد بھی ہوتا ہے. اگر آدمی تعلیم و تبلیغ اور اشاعت کے ذریعے سے اپنے بعد علم چھوڑتا ہے تو یہ علم اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے, اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه, جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے اعمال کا سلسلہ, وہ عمل نہیں کر سکتا ابھی, اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. الا من ثلاثه, سوائے تین اعمال کے. وہ تین عمل کون سے جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہتا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ, سوائے ایسے صدقے کے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. کہیں پیڑ لگوا دیا, یہ مر گیا پیڑ باقی ہے, لوگ آ رہے ہیں پیڑ کے سائے میں بیٹھ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں پیڑ کے سائے میں بیٹھ رہے ہیں. الا من صدقۃ جاریہ, کنواں کھدوا دیا, کنویں کا پانی لوگ پی رہے ہیں, یہ مر گیا لیکن اس نے چونکہ کنواں کھدوایا تھا اس کا ثواب دوسروں کا پینے کا ثواب اس کو مل رہا ہے. الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به, یا ایسا علم آدمی پیچھے چھوڑے جس سے بعد والے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, چاہے وہ علم دینی ہو چاہے وہ علم دنیوی ہو. اس لیے کہ دیکھیے دین کا علم کیا نقصان والا ہوتا ہے, دین کا علم فائدے والا ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں مقید کیا گیا کہ او علم ينتفع به, ایسا علم پیچھے چھوڑ جائے جس سے اس کے بعد فائدہ اٹھاتا رہے, لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. تو نفع والا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے, تو دینی علوم تو سارے نفع والے ہیں لیکن دنیاوی علوم بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. اگر کوئی علم پیچھے اپنے انسان چھوڑتا ہے جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس کا بھی ثواب اس کو مرنے کے بعد ملے گا, اگرچہ وہ دنیاوی علم ہے. اس کی نیت اگر ہو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی تو اس کو ضرور ثواب ملے گا. او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, یا وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی رہے. علماء نے کہا نیک اولاد اس لیے کہ اگر حرام کھاتا ہوگا تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہونے والی ہے, اگر قطع تعلق کرتا ہوگا تو اس کی دعا تھوڑے قبول ہوگی. اگر گناہگار ہے, اللہ ناراض ہے اس سے, امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ کے جی رہا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو صالح اولاد ہو جس کی دعا قبول ہوتی ہے, اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتا رہے, تو ایسے لوگوں کی دعا, ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ کچھ باتیں علم سے متعلق تھی. انشاءاللہ مغرب سے بعد اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے اختصاراً اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے.